الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. یہ سورۃ المومنون کی شروع کی 11 آیات ہیں. ویسے یہ سورۃ مکی ہے اور اس میں 118 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں، اور اس کے شروع میں حضرت نے جو خلاصہ تحریر فرمایا ہے، جس کا مقصد تعارف ہے، وہ بہت اہم ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس سورت کے شروع میں مسلمانوں کی اور اہل ایمان کی بنیادی صفات بیان فرمائی ہیں. یعنی ایک مسلمان میں اور ایک صاحب ایمان میں کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے، ان کو ذکر فرمایا ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورت کے شروع میں پہلی 10 آیات میں، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو باتیں ان آیات میں ذکر کی گئی ہیں، اگر کوئی مسلمان وہ سب اپنے اندر پیدا کر لے تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور ان سب کو اپنے اندر پیدا کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے 100% اختیار میں ہے. جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے، وہ ان کو اپنے اندر پیدا کرنا کر سکتا ہے. ان میں سے کوئی بات بھی غیر اختیاری نہیں ہے، 100% ہر بندے کے اختیار میں ہے. جب اختیار میں ہے اور اختیار کر سکتا ہے تو ضرور ہمیں کرنا چاہیے. اس لیے ہم سب کو بڑی توجہ کے ساتھ یہ باتیں سننی بھی چاہیے، سمجھنی بھی چاہیے، اور پھر اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. حضرت نے فرمایا اسی لیے سورت کا نام سورت المومنون ہے، کیونکہ اس سورت المومنون کے شروع میں وہ 10 باتیں مذکور ہیں جو کسی مسلمان میں ہونی چاہیے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو قرآن و حدیث کے مطابق کیسا ہونا چاہیے. ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کسی نے ان سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے اوصاف کیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اخلاق تھے، آپ کے اندر کیا کیا اوصاف اور خوبیاں تھیں؟ تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنین کی شروع کی، یہ 10 آیتیں پڑھ کر سنا دی کہ یہ سارے اوصاف بدرجہ اتم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود تھے، جیسے کہ حدیث میں کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق تو عین قرآن کریم کے مطابق تھے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد سے بھی، ایک مسلمان میں ان اوصاف کے ہونے کی اہمیت ظاہر ہے. بس اب ہمارا کام سننا، سمجھنا اور عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. نیز اس سورت کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اس کی حقیقت اور اصلیت کی طرف متوجہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا انسان کو اس کی حقیقت اور اس کی اصلیت پر متوجہ کرنا ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ دنیا میں وہ کیوں آیا ہے، دنیا میں اس کے آنے کا کیا مقصد ہے. یہاں اس کو ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے، آخر دنیا چھوڑ کر کے اس کو جانا ہی جانا ہے. تو کس غرض سے یہاں پر لایا گیا ہے اور کس مقصد سے یہاں پر آیا ہے، تاکہ آدمی اس مقصد کو دیکھے، حاصل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. وجہ یہ کہ آخر کار دنیا چھوڑ کر جانی ہے، انجام آخرت میں سامنے ضرور آئے گا، ہر ایک کا انجام آخرت میں ضرور سامنے آئے گا. لہذا وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ جس نے اس دنیا میں اپنی زندگی کا مقصد پہچانا اور اس کو کامیابی سے حاصل کیا تو وہ آخرت میں فلاح یاب ہوگا، اور جس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی نہ پہچانا اور اس کو حاصل ہی نہ کیا وہ ناکام و نامراد ہوگا. یہ بھی اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کیے گئے، تاکہ سب پر یہ واضح ہو جائے، تاکہ سب پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ان ہزاروں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں آ کر ایک ہی بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ، ان کی تعلیمات پر عمل کرو. چنانچہ جن لوگوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہی اور اللہ اس کے رسول کی تابعداری کی، وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور جن لوگوں نے اس دعوت سے انکار کیا، اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ لائے اور دنیا سے دل لگا کر کے بیٹھ گئے، آخرت سے غافل ہو گئے، تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا، یہیں پر وہ تباہ اور ہلاک ہو گئے، آخرت کا عذاب الگ، اللہ بچائے. لہذا اس سے بھی سبق لینے کی ضرورت ہے، ہر آدمی کو اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے. سبق لینے ہی کے لیے سارے واقعات جگہ جگہ بار بار اللہ پاک نے قرآن شریف میں دہرائے ہیں. اور اس بات کو ہم اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ بھائی ایک دن مرنا ہے اور وہاں جا کر کے اپنے عقیدے اور عمل کے مطابق جزا سزا ہونی ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی وہ دیکھ لے گا, سامنے آ جائے گی اس کے. جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ کر رہے گی. نیز اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور پھر دنیا کی زندگی کا وہاں حساب ہوگا, اچھے کاموں کا بہترین بدلہ ملے گا, برے باتوں کا بری باتوں کے وجہ سے سزا ہوگی. کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان سے بھی اللہ پاک نے اس بات کو ثابت فرمایا ہے. یہ ہے اس سورت کا خلاصہ جو بہت ہی جامع اور مکمل خلاصہ ہے. اس کی روشنی میں اب ہم سورۃ المومنون شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المومنون, یقیناً ان ایمان والوں نے فلاح پا لی ہے. اللہ پاک نے پہلے اعلان فرما دیا یقیناً ان ایمان والوں نے فلاح پا لی ہے, یعنی وہ کامیاب ہو گئے, بامراد ہو گئے. اب آگے وہ اوصاف ذکر فرما رہے ہیں جن پر انہوں نے عمل کیا اور انہیں اپنے اندر پیدا کیا. نمبر ایک, جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں, جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں. پہلی بات یہ ہے, تشریح میں بعد میں کروں گا, ترجمہ مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ. اور جو لغو اور فضول چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں, جو لغو اور فضول چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں, یعنی ان سے پرہیز کرتے ہیں. اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں, والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون, اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں والذین ہم لفروجہم حافظون, اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں, اور جو اپنے شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور باندیوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں, یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت ان دو کے علاوہ باقی سب سے کرتے ہیں. کیونکہ باندیاں بھی جب شرعی طریقے سے کسی کی ملکیت میں آ جائے تو وہ حلال ہو جاتی ہے اور بغیر نکاح کے حلال ہوتی ہے, اور آزاد عورت نکاح کرنے کی وجہ سے نکاح کرنے والے کے لیے حلال ہو جاتی ہے, تو اس سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضرورت نہیں. ان دو کے علاوہ باقی اور تیسرا کوئی راستہ نہیں جس سے کہ کوئی نامحرم عورت کسی نامحرم مرد کے لیے یا نامحرم مرد کسی نامحرم عورت کے لیے حلال ہو سکے. اس لیے فرمایا جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے اور باندیوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں, کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں, تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں, یعنی ان کا یہ عمل درست نہیں. اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں, اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں, اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں, اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں, یہ ہو گئے تقریباً 10 اوصاف. یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس وراثت میں ملے گی. اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کے اللہ پاک نے 100 درجے بنائے ہیں، 100 منزلیں بنائی ہیں اللہ پاک نے. اس میں جو سب سے اوپر والا حصہ ہے وہ سب سے اعلیٰ حصہ ہے، جو عرش الہی کے نیچے ہے، اس کا نام جنت الفردوس ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے. تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں، جو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر لے گا جو ان آیات میں اللہ پاک نے ذکر فرمائے، تو وہ ان کو جنت الفردوس وراثت میں ملے گی. جس کی وجہ حضرت نے بیان فرمائی ہے کہ وراثت ایسی چیز ہے کہ خود بخود ملکیت میں آ جاتی ہے، کوئی اس کو منسوخ نہیں کر سکتا. خرید و فروخت کے ذریعے بھی چیز ملکیت میں آتی ہے، مگر خرید و فروخت بھی کینسل ہو سکتی. ہبہ کے ذریعے بھی چیز ملکیت میں آتی ہے، گفٹ کے ذریعے بھی چیز ملکیت میں آتی ہے، مگر اس میں بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن وراثت میں رجوع نہیں ہو سکتا. اس کے ذریعے جو چیز ملکیت میں آتی ہے، مالک ہونے والا چاہے یا نہ چاہے، خود بخود وہ ملکیت میں آ جاتی ہے. اور پھر آنے کے بعد جنت الفردوس کی یہ بھی خوبی ہے کہ جس کو یہ ملے گی تو پھر وہ چند دن کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی. اور کیونکہ وجہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی. حقیقت میں جو جنت ملے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی. گو اعمال صالحہ ظاہراً اس کا سبب ہے، حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت لامحدود. اس لیے جنت میں قیام بھی لامحدود، ان ہمارے اعمال تو انتہائی محدود، انتہائی ناقص، وہ کیسے بدلہ ہو سکتے ہیں جنت کا، اور اس کے بدلے میں کیسے ہم جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں. کو اللہ پاک نے ہماری تسلی کے لیے جگہ جگہ فرما دیا ہے کہ جزام بھی ماں کانو یا ملون، جزام بھی ماں کانو یا ملون. لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ذریعہ ہوگی، اس لیے جب ان کی رحمت سے ملے گی تو وہ مانگو جنت الفردوس. کو ہم اس کے لائق نہیں ہیں، ہم تو ادنا درجے کی جنت کے بھی لائق نہیں ہیں، ہم تو ادنا سے ادنا جو سب سے نیچے والا حصہ اس کے بھی اندر جانے کے قابل نہیں ہیں. لیکن جب ان کی رحمت کی بنیاد پر سب کچھ عطا ہو رہا ہے تو بس پھر ان کی رحمت کے پر بھروسہ کر کے جنت الفردوس مانگو، جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. یہ چونکہ اوصاف جو ان آیات میں اللہ جل شانہ نے ایک صاحب ایمان کے اندر ہونے کے ناطے بیان فرمائے ہیں، اس لیے یہ بڑے اہم ہیں. اس لیے اس میں مختصر ترجمہ اور مختصر تشریح کافی نہیں ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ ان کو ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھا جائے، سمجھایا جائے، اور اس نیت سے سمجھا جائے اور سمجھایا جائے کہ بلا تاخیر ہم ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کا اہتمام کریں. اس لیے کہ اس کا جو صلہ اللہ پاک بیان کر رہے ہیں اتنا عظیم الشان کہ جنت الفردوس اللہ تعالیٰ www.darsquran.com ان اوصاف کے حاملین کو عطا فرمائیں گے، تو یہ تو بہت ہی اونچی بات ہے، بہت ہی اعلیٰ بات ہے، اور ہم اس کے سخت محتاج ہیں. جب سخت محتاج ہیں تو اچھی طرح ہم ان اوصاف کے بارے میں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مفہوم ہے وہ ذہن نشین کریں. سب سے پہلی صفت اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کے لیے بیان فرمائی ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جس کا ترجمہ حضرت نے فرمایا جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں. نماز کے سلسلے میں دو لفظ ہم کثرت سے سنتے ہیں، سمجھے بچپن سے سنتے سنتے بڑھاپے تک سنتے ہیں، اے خشوع اے خضوع، اے خشوع اے خضوع. تو ان کے معنی سمجھ میں آنے چاہیے تاکہ یہ ہماری نماز میں پیدا ہوں. تو خشوع کہتے ہیں دل کے جھکانے کو، اور مزید سہولت کے لیے یوں سمجھو دل لگانے کو. تو نماز کے اندر خشوع یہ ہے کہ آدمی اپنا دل نماز میں لگائے, اور دل لگانا ہر ایک کے اختیار میں, لہذا اپنے اختیار سے اپنا دھیان نماز میں لگائے اور لگاتا ہی رہے اور لگاتا ہی رہے. اب کہاں لگائے, اس کے دو درجے, ایک ادنا جو ضروری ہے اور واجب ہے, ایک اعلیٰ جو مستحب ہے. ہے تو مستحب مگر ہے بڑا اونچا. ادنا درجہ یہ ہے کہ نماز میں تکبیر اولیٰ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک ہر جگہ کچھ نہ کچھ پڑھنا ہوتا ہے. قیام میں دیکھ لو اللہ اکبر پھر سب سے پہلے کہیں گے, پھر سبحانک اللہ پڑھیں گے, پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے, پھر سورت ملائیں گے, پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. اب اسی طرح سمجھ لو آخر تک کہ نماز میں تکبیر اولیٰ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک ہر جگہ کوئی نہ کوئی ذکر, کوئی نہ کوئی آیت, کوئی نہ کوئی تلاوت, کوئی نہ کوئی سورت, کوئی نہ کوئی آیت ہے. تو ادنا درجہ یہ ہے جو ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اپنا دھیان الفاظ تلاوت, الفاظ ذکر کی طرف لگائے رکھے, یعنی نماز میں جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کی طرف اپنا دھیان لگائے رکھے. اور غیر اختیاری طور پر اگر ذہن ہٹے تو اس کی پرواہ نہیں کرے, کیونکہ بندہ اس کا مکلف نہیں ہے, وہ معاف ہے. پھر جب یاد آ جائے پھر دوبارہ الفاظ کی طرف دھیان لگائے. اسی میں دوسرا درجہ یہ ہے کہ معنی اور مطلب کی طرف اور ترجمے کی طرف دھیان رکھے. تو عالموں کو تو تمام الفاظ کا ترجمہ آتا ہے, مطلب آتا ہے, اور بعض عام مسلمان مرد عورت بھی نماز ترجمے کے ساتھ یاد کر لیتے ہیں, تو ان کو بھی ترجمے کی طرف دھیان لگانا آسان ہوتا ہے. اگر الفاظ کی طرف نہ لگائے تو اس کے ترجمے کی طرف لگائے. اللہ اکبر کا بھی ترجمہ سب کو معلوم ہے, سبحانک اللہم کا بھی ترجمہ معلوم ہے, بسم اللہ کا بھی ترجمہ معلوم ہے, اعوذ باللہ کا ترجمہ معلوم ہے. تو اگر ترجمہ آتا ہے تو ترجمے کی طرف دھیان لگائے. یا ترجمے کا ایک مطلب ہوتا ہے, وہ مطلب بھی جن کو ترجمہ آتا ہے اور ان کی زبان بھی اردو والی ہے تو وہ اس ترجمے سے کچھ مفہوم بھی سمجھتے ہیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بھی میں نے آپ نے کیا, سب کے سمجھ میں آ گیا. اور مقصد یہ کہ بھئی ہم اس سورت کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں, مفہوم بھی سمجھ میں آ گیا نہیں. تو دیکھو الفاظ بھی ہم سوچ سکتے ہیں, الفاظ کی طرف بھی دھیان لگا سکتے ہیں, ترجمے کی طرف بھی دھیان لگا سکتے ہیں, مفہوم کی طرف بھی دھیان لگا سکتے ہیں. یہ تو ادنا درجے کی تین صورتیں ہو گئی بھائی, کوئی سی بھی کر لو, اور چاہے ان کو گڈمٹ کر لو, کبھی الفاظ کی طرف دھیان لگا لیا, کبھی جناب ترجمے کی طرف دھیان لگا دیا, کبھی طرح مفہوم کی طرف اور مطلب کی طرف دھیان لگا لیا. یہ تو ضروری ہے. اب اس سے کیا ہو کہ جتنا ہم دھیان نماز کے الفاظ یا ترجمہ یا مطلب کی طرف لگاتے رہیں گے خشوع حاصل ہوتا رہے گا, یہ خشوع ہے. اور ایک اعلیٰ درجہ ہے, اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھتے ہوئے, اور ہر عبادت کا یہ حکم ہے بھائی, نماز کا تو یہاں اس لیے ذکر ہے کہ تمام عبادتوں میں یہ سب سے اعلیٰ اور روزانہ سب سے زیادہ مقدار میں ادا ہونے والی ہے یہ, ورنہ ساری عبادتوں کے اندر خشوع خضوع کا حکم ہے. تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی نماز اس طرح اس تصور کے ساتھ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اس کو جمائے اپنے ذہن کے اندر, اور مشق کرنے سے یہ بات بھی حاصل ہو جاتی ہے. جیسے مشق کرنے سے نماز آدمی کو پڑھنی آ جاتی ہے, مشق کرنے سے آدمی کو اللہ کا ذکر کرنا آ جاتا ہے, مشق کرنے سے یہ تصور بھی انسان اپنے ذہن میں جمانے میں بآسانی کامیاب ہو سکتا ہے کہ آدمی یہ اپنے ذہن میں بٹھائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, میری نماز کو اللہ تعالیٰ جانچ رہے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں. تو یہ تصور ذہن میں بٹھائے, جس کو حدیث شریف میں, حدیث جبریل میں فرمایا انت عبد اللہ کا انّا کا ترا فعل لم تکن ترا فعنّ و یراق او کا ماقال, اس میں اس کا ذکر فرمایا ہے. یہ اعلیٰ درجہ ہے. تو اعلیٰ درجہ اللہ کا شکر ہے واجب نہیں ہے, لہٰذا کسی کو یہ خیال حاصل نہ ہو تو کوئی غم کی بات نہیں ہے, لیکن ادنا درجہ تو 100% ہمارے اختیار میں ہے, اعلیٰ درجہ بھی ہمارے اختیار میں, اس میں ذرا مشق کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی ہوگی اس کے اندر. محنت کے بعد اور مشق کرنے کے بعد وہ درجہ بھی آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے. کرنا چاہیے, خاص طور سے اہل علم کو تو کرنا ہی چاہیے, خواص کو تو کرنا ہی چاہیے, لیکن عوام اگر اس درجے تک نہ پہنچ سکے تو ادنا درجے پر ضرور مشق کر کے اپنے آپ کو قائم کریں کہ تکبیر اولی سے لے کر کے سلام پھیرنے تک الفاظ نماز کی طرف دھیان لگائیں اور بار بار لگائیں, اور اتنا لگائیں کہ لگانے کی عادت پڑ جائے. جب لگانے کی عادت پڑ جائے گی تو یہ غیر اختیاری جو خیالات آتے ہیں کہ نیت باندھی تو ہم نماز سے غائب, اب پتہ نہیں کہاں ہیں, بس زبان بھی پڑھ رہی ہے, جسم بھی اٹھک بیٹھک کر رہا ہے, لیکن دماغ جو ہے نا وہ نماز سے غیر حاضر ہے. پھر یہ کمزوری آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ, یہ خامی آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی. نہ بھی ہو تو میں نے پہلے بتا دیا کہ اس کے غیر اختیاری طور پر دھیان ادھر ادھر جانے میں کوئی حرج نہیں, تو یہ تو ہو گئی خوشبو کی کیفیت, خوشبو کی تفصیل ہو گئی, سمجھ میں آ گئی سب کی خوشبو. تو نماز میں بھی خوشبو چاہیے, تلاوت میں بھی خوشبو چاہیے, ذکر میں بھی خوشبو چاہیے, روزے میں بھی خوشبو چاہیے, ہر عبادت میں خوشبو کی ضرورت ہے, تب فلاح ملے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. دوسرا لفظ خضوع, خضوع کے معنی آتے ہی جو ظاہری اعضاء نماز کے اندر استعمال ہوتے ہیں ان کے اندر سکون کی کیفیت ہو, ان کے اندر سکون ہو, یعنی جب قیام میں کھڑے ہوں تو اطمینان سے کھڑے ہوں, رکوع کریں تو اطمینان سے رکوع کریں, قومہ کریں تو سمیع اللہ لمن حمدہ آرام سے کھڑے ہو کر کہیں, رکوع سے شروع کریں اور کھڑے ہو کر کے ختم کریں سمیع اللہ لمن حمدہ, اکیلا ہو تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہے, اور بھی اذکار ہیں جو احادیث کے اندر آئے ہیں ان میں سے کوئی ایسا ذکر اس کے بعد کر لے. تو قیام کے اندر بھی, رکوع کے اندر بھی, قومے کے اندر بھی, سجدے کے اندر بھی, جلسے کے اندر بھی, قعدے کے اندر بھی, اب کیا رہ گیا بھائی, آخری قاعدے میں سلام ہے, وہاں تک آرام آرام سے اطمینان اطمینان سے نماز کی ادائیگی کرے, بس جسم کے اعضاء میں وہ حرکت کرے جو کسی رکن کے ادا کرنے کے لیے ناگزیر ہے. قیام کے اندر کھڑا ہونا ہے, رکوع کے اندر جھکنا ہے, قومے میں پھر کھڑا ہونا ہے, سجدے میں زمین سے پیشانی رکھنی ہے, قاعدے کے اندر بھی جو بیٹھنے کا طریقہ ہے یہ تو کرے, لیکن اس سے ہٹ کر دوسری حرکتیں نہ کرے, یہ خضوع کے خلاف ہے. مثلا بعض لوگ جو ہے کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں, کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں, یہ خضوع کے خلاف ہے. یہ ایسے بعض لوگ اپنے کپڑے بلا ضرورت صحیح کرنے کی عادت رکھتے ہیں, عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے, جب کھڑے ہوں گے ذرا ضرور پیچھے سے دامن جو ہے سیدھا کریں گے, پھر آیا کا دامن سیدھا کریں گے, اور پھر جناب ٹوپی اگر ذرا سی سرک گئی تو اسے سیدھا کریں گے, چشمہ اگر ڈھیلا ہو گیا ہے تو اس کو اوپر کریں گے, بس شروع شروع سے آخر تک ہر رکن میں کچھ نہ کچھ حرکت کرتے رہتے ہیں جس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں. یہ خضوع کے خلاف ہے, یہ اس سے بچے, یا ادھر ادھر دیکھنے سے بچے, کوئی آیا تو اسے دیکھ رہے ہیں, گھنٹہ بول گیا تو اسے دیکھ رہے ہیں, کسی کے موبائل بول رہا ہے تو ادھر جناب آنکھیں لگا رہے ہیں, یہ حرکتیں جو ہیں یہ خضوع کے خلاف ہیں. یہ تو نماز کے اندر جو ارکان کی ادائیگی ہے اس میں جو اعضاء کی حرکت ہے وہ تو کرے, اس کے علاوہ کوئی اور کوئی حرکت نماز سے ہٹ کر نہ کرے, یہ مطلب ہوتا ہے خضوع سے نماز پڑھنے کا. تو خضوع کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری اعضاء کے اندر بھی سکون رہے, اور خشوع کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر بھی سکون رہے اور دل نماز میں لگا رہے, اپنے اختیار سے دل کو لگائے رکھے. یہ ہے خشوع خضوع کا خلاصہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ پھر میں آخر میں عرض کر دوں کہ نماز کے دوران یا ذکر کے دوران یا تلاوت کے دوران یا دعا کے دوران جو غیر اختیاری طور پر انسان کا ذہن ادھر ادھر جاتا ہے نا, یہ معاف ہے, خود بخود اگر جائے اور غیر اختیاری طور پر جائے تو وہ معاف ہے, اس سے عبادت میں کوئی خلل نہیں آتا. عجیب بات ہے کہ 99% لوگ اس غیر اختیاری خیال ادھر ادھر جانے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خوشو خضوع کے خلاف ہے, اور جو اختیار میں وہ کرتے نہیں. بھائی اختیار میں جو ہے وہ کرو, وہ ادنا درجہ میں نے بتا دیا اور اعلیٰ درجہ بھی بتا دیا, اس کی کوشش نہیں کرتے. اور جو غیر اختیاری طور پر انسان کا ذہن بھٹکتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, بس اسی کا رونا ان کے پاس رہتا ہے بس, کہ جی اس کا کوئی وظیفہ بتا دو, اجی اس کے کوئی ترکیب بتا دو. بھائی یہ کل کو کہہ دینا جی کھانا کیسے کھاؤں, کوئی وظیفہ بتاؤ, چائے کیسے پیوں جی, کوئی چلہ کھینچ لوں تاکہ میں چائے پینے لگوں تو ارے بے وقوف, یہ تو فطری چیز ہے, یہ تو طبی چیز ہے, اس کے لیے تھوڑی وظیفے پڑھے جاتے ہیں. ایسے ہی یہ غیر اختیاری طور پر خیال کے دو طرف جانا غیر اختیاری ہے, یہ تو معاف ہے. جب معاف ہے تو اس کی فکر میں نہ کرو, جو معاف نہیں اس کی فکر کرو. وہ یہ ہے کہ اپنے اختیار سے اپنا دھیان نماز میں نماز کے الفاظ کی طرف یا ترجمے کی طرف یا مفہوم کی طرف لگاؤ. یہ ادنا درجہ ہے جو ضروری ہے, اس کے بغیر خشوع نہیں ہوگا. اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھو, اس تصور کو جمع کر نماز پڑھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں ان کے سامنے عبادت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ. www.darsequran.com